ان الدين عند الله الاسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمه الله وخير الملل مله ابراهيم وخير السنن سنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سامنے کی طرف آئیے. عزیزان گرامی، تشریح اس کے مضامین کا فہم اور اس کے مضامین کی معلومات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو جانے بغیر اور سمجھے بغیر متصور ہی نہیں کہ قرآن کا فہم انسان کے قلب و جگر کے اندر راسخ ہو سکے. اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ جو ایمان اور تمام تعلیمات اسلامیہ کی اصل ہے، اس کو عنوان بنا کر اس درس میں شامل کیا گیا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے یہ تسلسل، یہ ربط، یہ تعلق ہمیں نصیب ہوا کہ آج الحمدللہ ایک طویل مدت طے کرنے کے بعد ہم ہجرت کے 90 سال پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی سے اپنے آپ کو منور کر رہے ہیں. 67 ہجری تک کے تفصیلی واقعات، اور اس میں میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کی سیرت ہدایت کا سر چشمہ ہے، قرآن کے فہم کا سر چشمہ ہے. اس کے بغیر نہ قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے نہ احادیث کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. تو آپ نے خود اس درس میں محسوس کیا کہ جہاں جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی وہاں سے سینکڑوں مسائل ایک ایک واقعات کے اندر مضمر تھے، چھپے ہوئے تھے، جس کو الحمدللہ علماء ربانین کی کتب سے ہم نے یہاں پر افشا کیا، آپ کے سامنے ذکر کیا. المختصر الغرض یہ کہ 9 ہجری تک کے واقعات آپ کی خدمت میں، 8 ہجری تک کے واقعات اور 9 کی ابتدائی لمحات آپ کی زندگی میں جو پیش آئے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے. اور 9 ہجری کے اندر سب سے بنیادی جو بات اس سال ہجرت کے 90 سال جو اس وقت رو پذیر ہوئی ہے، ان تمام واقعات کے اندر سب سے اہم واقعہ وہ غزوہ تبوک ہے. یقیناً اس کو ہم رفتہ برفتہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بیان کرنا ہو تو 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بیان کرنا ہو تو 5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بیان کرنا ہو تو 5 سال بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی لمحات زندگی تمام تعلیمات کا مغز ہے، مغز. اور آپ جانتے ہیں کہ پورا کے پورا درخت ایک ہی مغز کے اندر ہوتا ہے، اور پورا کے پورا درخت اسی ایک بیج کے اندر ہوتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تمام تعلیمات اسلامیہ کا مغز، اصل، اساس اور بنیاد ہے. زندگی کے کسی ایک واقعے کو اگر آپ لے لیں تو اس سے آپ پورے قرآن کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں. تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک کیوں پیش آئی، اس میں اسلامی سیاست اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم تعلیماتی نقوش جو اسلامی کتاب اسلام کے اندر سیاست کے باب کو مدون کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کے اصول اور قوانین آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں. اور یقیناً اس کردار کو سمجھے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ بندہ کبھی انقلاب لا سکے. اور کرداری زندگی کو چھوڑ کر فضائل کی زندگیوں پر انقلاب نہیں آتا. انقلاب قوموں میں جو نافذ ہوتا ہے وہ کردار پر ہوتا ہے، اور کردار ہی کے ذریعے بندہ جانتا ہے کہ اس کی ذات کے اندر یہ فضائل اور کمال کیسے پیدا ہوئے. جس طرح ہم نے حضور سیدی غوث اعظم کے حوالے سے تین نشستیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ غوث اعظم سے اتنی کرامتیں سرزد ہوئی، تو کرامت سے ثانوی پہلو ہے. کرامت تو آپ کی زندگی کا ثمر اور پھل ہے. ہم آپ کی زندگی کے شجر کو تو دیکھیں، آپ کی زندگی کی بنیاد کو تو دیکھیں، وہ شجر کتنا مقدس ہے جس کے ثمرات اتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں. تو یقیناً اگر ہم ثمرات کے پیچھے جائیں اور اصل زندگی کو چھوڑ دیں تو ہم صرف کوئی کام چلانے والی بات کر رہے ہیں. لیکن واقعی میں اگر آپ کسی کی زندگی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ثمرات کو بعد میں کردار کو پہلے دیکھنا پڑے گا. اور اسی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک کے لمحات کے اندر صحابہ نے پیش کیا. غزوہ تبوک کیوں ہوا، اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی لفظی، اور پھر اس کے حقائق کیا تھے، رومی فوج مسلمانوں پر لشکر کشی کرنے کے لیے کیسے عزائم رکھتی تھی، یہ طویل بحث آپ نے سماعت فرمائی. سخت گرمی کے موسم میں یہ غزوہ ہوا ہے، یعنی حضور تشریف لے گئے، جنگ کی نوبت تو نہ آئی. تو وہ راستے کا سفر اور اس میں صحابہ کرام علیہ مرضوان کے اخلاص اور ان کی صداقت کا سخت ترین امتحان، لیکن انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبسم کی خیرات لے کر ہر امتحان کو سر کر لیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے واقعے کے بعد، جو میں نے گزشتہ درس میں پیش کیا تھا، بظاہر نماز کا قضا ہو جانا، بظاہر نماز کا چھوٹ جانا، غزوہ خیبر میں ہوا تھا اور غزوہ تبوک میں بھی ہوا، فجر کے واقعے کے بعد وہ نماز کیوں نکل گئی، اس کی کیا وجہ تھی، اس پر تفصیلی بحث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، جو آپ ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اس پر جتنے اعتراضات عیسائیت کی جانب سے یا نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کی جانب سے پیش کیے جاتے تھے، سب کے جوابات الحمدللہ ہم نے پیش کر دیے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس لمحات کے اس اہم پہلو کو دیکھا جائے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عالی ہمارے سامنے اور روشن اور درخشاں ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے بعد اب آگے والی نماز جو ہے وہ ظہر کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد روانہ ہوئے ہیں تبوک کی جانب. اللہ اکبر. تبوک کے مقام پر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، سارا واقعہ اسی پر گھوم کر آئے گا. ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے، میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اور وہ اتنا خشک ہے کہ اس سے چند قطرے رستے ہیں، یعنی یہ نہیں وہ سیلے رواں ہیں یا دریا کے مانند بہ رہا ہے، بلکہ وہ چشمہ جو ہے میٹھے پانی کا، لیکن اس سے پانی اتنی کم مقدار میں نکل رہا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ رسنا، ٹپکنا، آہستہ آہستہ گرنا. اللہ کے پیارے نبی نے پہلے اشارہ فرما دیا کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی تبوک پہنچ جائے، مقام تبوک پر اگر کوئی پہنچ جائے مجھ سے پہلے تو پہنچ سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہاں ایک چشمہ ہے، حضور اس سے پہلے تبوک گئے نہیں ہیں. فرمایا وہاں پر ایک چشمہ ہے جو خشک ہے، لیکن اس سے پانی قطرہ قطرہ نظمن نظمن رس رہا ہے، مجھ سے پہلے کوئی اس پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، مجھ سے پہلے ان پانی کے قطروں کو کوئی اپنے ہاتھوں میں نہ لے. حضور نے اپنے ایک صحابی سے کہا، فرمایا پھر جاؤ اور پورے لشکر اسلام کے اندر ندا کر دو، حضور کا خود حکم تھا کہ ندا کر دو کہ میرے پہنچنے سے پہلے یا سب سے پہلے اس چشمے کا پانی میں اپنے ہاتھوں میں لوں گا، اور مجھ سے پہلے کوئی نہ جائے، اگر کوئی پہنچ جائے تو مجھ سے پہلے تبوک پہنچنے کی اجازت ہے میری طرف سے، لیکن اس چشمے سے استفادہ کوئی نہیں کرے گا، اس چشمے کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں کوئی نہیں لے گا۔ حضرت حذیفہ اور حضرت معاذ، اور آپ جانتے ہیں یہ کیسے صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ حضور نے ساری سر، ساری پوشیدگی، ساری اخفاء اور تقریباً سارے غیب کی باتیں اپنے جس صحابی کو سب سے زیادہ بتائی ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ مل کر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عراق کی سرزمین پر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر مبارکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پر آپ تشریف فرما ہے، اور آپ ہی کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں، اور اہل بیت میں سے چند کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ کا علمی مقام کیا ہے، وہ فتح مکہ میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری سیاست لینی ہے تو میرے عتاب بن اسید سے لو، مکہ کی سیاست کو عتاب سمجھائے گا، اور فرمایا میرا علم جس نے لینا ہے وہ معاذ سے لے۔ تو حضرت معاذ کو حضور نے مفتی بنایا تھا، فتویٰ دینے والا بنایا تھا، اپنے علم کی وراثت حضرت معاذ کو مرحمت فرمائی تھی۔ اور مفتی صرف علم حاصل کرنے سے نہیں بنتا بندہ، کوئی یہ سمجھے کہ میں فقہ کی کتابوں کو رٹ لوں اور اصولی کتابوں کو رٹ لوں، یا رسم المفتی نامی جو کتابیں ہوتی جس سے فتوے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، کوئی سمجھے کہ میں اس کو رٹ لوں تو میں مفتی ہو جاؤں، تو یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے۔ مفتی صرف کورس کو سر کرنے کا نام نہیں ہے، مفتی کسی نصاب علم کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، نصاب علم کے ساتھ کامل تجربہ اور لوگوں کی گفت و شنید، ان کے معاملات، ان کے لب و لہجے سے مکمل واقفیت، اور خاص طور پر نفسیات کا انتہائی ماہر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نوخیز مفتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور آپ نے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہوگا۔ ہمارے چند بزرگ ہیں، وہ مفتی صاحب کی خدمت میں بیٹھا کرتے، تو وہ کبھی کبھی مجھے واقعات سناتے ہیں۔ میں نے زمانے طالب علمی میں مفتی صاحب کو دیکھا تو ہے، لیکن عمر اتنی نہ تھی جس کی بنا پر ہم چھوٹی کلاسوں میں تھے، تو وہاں پر جاتے وہ علمی روب سے ڈر لگتا تھا، لیکن زیارت ہم کرتے تھے، تقاریر میں شرکت کرتے تھے۔ لیکن جن حضرات نے فقہ میں ان سے شغف حاصل کیا، وہ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب سے جب کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ شامی کھول کر نہیں بیٹھ جاتے تھے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شامی میں کیا لکھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں بخاری میں کیا بیٹھا لکھا، وہ اگلے کی نفسیات سمجھ کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ اور یہ خدا کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، یہ خدا کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مفتی بننا نصاب علم کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ عالم بننا کہ جو کہا کہ جی 7 سال جس نے پڑھ لیے وہ عالم ہو گیا، عالم اس کو کہتے ہیں جو 7 سال کا کورس کر لے، اللہ اکبر، اور اس پر سے علامہ جو عالم کا مبالغہ ہے اس کو کہتے ہیں جو 7 سال کا کورس کر لے۔ یقیناً وہ اس کا مرحلہ تو ضرور ہے، اس کو طے کرنا ضرور ہے، لیکن اس میں سے چند خواص ہی نکلتے ہیں کہ جن کے سینوں میں کشادگی آتی ہے اور علم کا فہم آتا ہے، جن کو عالم کہنا یقیناً اس علم کے ساتھ وفا ہوتی ہے کہ وہ عالم ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مدرسے سے تو ہزاروں فضلاء فارغ ہوتے ہیں، لیکن ان پر تو علم نے کوئی اثر نہیں کیا ہوتا، نہ وہ فہم نہ ذکاوت۔ تو میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح دنیاوی علوم میں بھی ہے کہ میٹرک کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کسی خاص مخصوص شعبے میں تخصص کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن اس میں 99 غبی اور بے وقوف ہوتے ہیں، ایک قابل اور حاذق نکلتا ہے، ایک قابل اور حاذق نکلتا ہے۔ تو اسی کو آپ سمجھیے، حضرت معاذ کے لیے جو میری زبان سے لفظ مفتی نکل گیا تھا، میں اس کی اصلاح کر رہا تھا صرف، کیونکہ لفظ مفتی ان کے مقام کے لحاظ سے نہیں ہے، تو میں نے اصلاح کے لیے تشریح کر دی کہ مفتی محض نصاب علم کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فہم دین کے اور نفسیات کے مکمل جاننے کا نام ہے۔ تو اگر حضور نے حضرت معاذ کو مقام افتا دے دیا، اپنی جانب سے مفتی بنایا، تو علم تو دیا، لیکن انسانیت کی، امت کی کامل ترین فہم بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت معاذ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ہم نے یہ خطبہ سنا اور سارے لشکر میں سنا دیا کہ لوگوں سنو، حضور نے فرمایا کہ تبوک مجھ سے پہلے کوئی جائے تو چلا جائے، چشمے کے پانی میں ہاتھ کوئی نہ ڈالے۔ فرمایا لیکن چند لوگ جگباز تھے وہ پہلے پہنچ گئے, پہنچ گئے اور انہوں نے چشمے کے پانی میں ہاتھ بھی ڈال دیا. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا کہ اس میں ہاتھ کس نے ڈالا تھا, بلاؤ اس کو. بلایا گیا, سرکار نے سخت قسم کی ان کی مذمت کی اور بڑے جلال میں ان سے کہا کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اس قسم کی حرکت نہیں کرنا تو تم نے اس قسم کی حرکت کیوں کی. اب اس سید عالم کے ساتھ فقہا صحابہ بھی ہیں, مدبر صحابہ بھی ہیں, تو دیہاتی بھی ہیں, سب قسم کے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں. سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرنا, وہ چلے گئے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چند قطرے اس چشمے سے رس رہے تھے. میرے آقا نے اپنی ہتھیلی اس چشمے کے گوئے کے جانب کر دی. اور آپ نے قبائلی علاقوں میں دیکھا ہوگا, کبھی آپ گئے ہوں تو وہاں پر جب چشمہ جاری ہوتا ہے تو ایک ڈنڈی پھنسا دیتے ہیں, ایک لکڑی لگا دیتے ہیں. اب وہ لکڑی دراصل اس کے راستہ بنتی ہے, اس کے اوپر سے پانی جاتا ہے اور پانی ایک پرنالے کی طرح آبشار کی طرح گویا کہ اس پر گرتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے ہاتھ نیچے لگائے اور وہ پانی قطرہ قطرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر آنے لگا. اور پانی جب بہت زیادہ جمع ہوا تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے چہرے پر ڈالا, اور اپنے چہرے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالا اور کچھ پانی دے کر اس کو حضور نے اپنے دہن مبارک میں ڈالا اور منہ میں اس کو گھماتے رہے. تھوڑی دیر گھمانے کے بعد آپ نے اسی چشمے کے اوپر کلی کر دی. اب چشمے پر کلی کرنا تھا کہ صحابہ کہتے کہ جناب وہ دریا کے مانند پھٹ پڑا. یوں لگتا تھا جس طرح کہ زمین شک ہو گئی ہے اور ایک سمندر اندر سے نکل گیا ہے. حضور کے دہن مبارک سے پانی وہاں پر گرنا تھا کہ جناب وہ چشمہ فوارے کی طرح جاری ہو گیا. اور آج بھی تبوک کی سرزمین پر وہ فوارہ تبوک موجود ہے کہ اہل عشق جا کر اس کو سمندر کے مانند دے کر اس کی زیارت کرتے ہیں. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارکہ کی ایک بڑی کرامت وہاں پر گویا کہ سردد ہوئی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب اس سے پانی حاصل کرو. اب صحابہ پانی لینے لگے تو حضرت ماں سے حضور نے سہارا لیا, یعنی حضور بیٹھے ہوئے تھے اور عمر ابھی ایک گویا کہ طوالت کی جانب تھی. تو حضور اٹھنے کے لیے سرکار نے حضرت ماں کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہوئے تو کہا ماں وہ وقت یاد رکھنا کہ یہ خوش بنجر زمین ہے, یہاں باغات ہی باغات ہوں گے, یہاں باغات ہی باغات ہوں گے اور یہی چشمہ ان تمام باغات کو سیراب کرے گا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تبوک کی سرزمین پر سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کی. فجر کی نماز راستے میں ہوئی تھی جس کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا. ظہر کی نماز تبوک کی سرزمین پر حضور نے ادا فرمائی. صحابہ قبلے کے لیے شزدر تھے, سرکار نے شاہ فرمایا قبلہ اس جانب ہو. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایک اونچا پتھر لے لو, اس کو سامنے لگا دو تاکہ اسے جو ہے وہ سترا بنا لیا جائے, اور اس کو نشان قبلہ بنا کر سرکار نے نماز ادا فرمائی. پھر حضور نے صحابہ کو بٹھا کر فرمایا جغرافی نقشے کے اعتبار سے کہ یمن یہاں ہے, شام یہاں ہے, جزیرہ عرب کے فلانے علاقے یہاں پر ہے. یہ حضور نے سارے نقشہ بیان فرمایا. ظہر کی نماز کے بعد سارے صحابہ حضور کی خدمت میں موجود تھے. پھر سرکار نے ایک نصیحت آموز انداز میں نصیحت آمیز خطاب فرمایا. میں اس خطاب کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کئیوں کے قوالے زرین پڑھتے ہیں لیکن سب کو علم کی خیرات میرے آقا سے ملتی ہے. آئیے میں آپ کے سامنے حضور کے وقوال زرین پیش کرتا ہوں کہ جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے تبوک کی سرزمین پر پیش کیے. کاش اس کو ہم اپنے دل میں اتار سکیں. اور اقوال زرین پڑھنا چاہیے, یہ وقت سے پہلے بندے کو مدبر بنا دیتا ہے. یہ ان کی زندگیوں کا نچوڑ ہوتا ہے جن پر زندگی پوری ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ زندگی کے اختتام پر گویا کہ چند اپنے زندگی کے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر اپنے مشاہدے, اپنے معائنے اور اپنے مکاشفے کے طور پر جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, تو آنے والوں کے لیے ہدایت کا امام بنانے کے لیے, ہدایت کا مینارہ نور بنانے کے لیے, ان کی زندگی کو ڈگمگانے کی بجائے استوارے استقامت کرنے کے لیے زبان مبارک سے چند کلمات ذری خوبصورت اقوال کی طور پر پیش کرتے ہیں. یقیناً آپ ان کو سامنے دیکھیں, کچھ تو ایسے اقوال ہوتے ہیں جو ہم پر گزرے نہیں, کچھ ایسی باتیں اس میں ہوتی جو ہم پر گزر چکی ہوتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو بات اس میں لکھی ہوتی ہے وہی ہمارے تجربے کا حاصل ہوتا ہے. اس کو نصیحت بھی کہتے ہیں. اس لیے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے, متلاشیان حق کا, مریدین با حق کا, اور مستفیزین حق کا, جو فیض لینا چاہتے ہیں. اور جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے اس کو یہ نہیں کہتے کہ میرا مال نہیں بکرا دعا کرو, میرا فلانا کام نہیں ہو دعا کرو, کہا وہ تو بات کی چیز ہے. اصل چیز وہ اس سے پوچھتے تھے, ان سے عرض کرتے تھے, حضور نصیحت فرمائیے, کو نصیحت کر دیجیے. اسی نصیحت کے اندر ساری ان کی کامیابی ہوتی ہے, اسی نصیحت کے اندر ان کے مال, علم, عمل, اولاد سب کی کامیابی ہوتی تھی. یہ چیز ہم سے رخصت ہو گئی. ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں تو دنیاوی غرض کے لیے جاتے ہیں, دنیاوی چاہت کے لیے جاتے ہیں, اپنے کسی معاملات کو حل کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ہماری گاڑی جو زندگی کی وہ ڈگمگا رہی ہے, ہم اس کے لیے جس طرف جا رہی ہے اس کو گویا کہ مزید گھسیٹنے کے لیے ہم کو ایک اپنی دل کی تمنا پوچھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ہم اس سے وہ خواہش کا اظہار نہیں کرتے کہ گاڑی استقامت کی طرف آ جائے اور پھر ایسی گھٹیا باتیں نہ سوچیں اور یہ پاک ہو جائے. اس قسم کی فکر ہم سے مفقود ہو گئی, جس کی بنا پر آج ہم نفسانی خواہشات کا شکار ہو گئے. صحابہ کرام, تابعین, اولیاء کے مریدین, محبین, علماء کے طلباء اور تلامذہ کا یہ طریقہ رہا کہ جب وہ اپنے استاد سے رخصت ہوتے تھے تو ان سے تلقین لیا کرتے. میں نے نصیحت غوث اعظم میں یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. تیسری نشست جو ہماری غوث اعظم کے حوالے سے ہوئی تھی, اس میں نصیحت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی, اور آپ نے غوث اعظم کی بھی نصیحتیں سنی ہیں. اگر ان نصیحتوں کو صرف ہم اپنے لیے چپ ہو جائیں, ہاتھوں کو روک لیں, زبان کو روک لیں, جو اس نصیحت میں تھا اسی کو آئیڈیل بنا کر اگر ہم چلیں تو نہ ہماری زندگی میں فتنہ ہوگا, نہ ہم نفسیاتی مریض ہوں گے, نہ ہماری زندگی کبھی ڈگمگائے گی, نہ ہماری زندگی کے اندر کبھی تذبذب آئے گا, اگر ہم اس نقشہ ہدایت پر چلیں. اور اس میں خاص طور پر ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں, حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے جو امام جوزی کو نصیحتیں کی تھی, جو میں نے اس تقریر میں پیش کی ہے, اس نصیحت کو اگر ہم پکڑ لیں علم کے طور پر اور عوام کی خدمت کے طور پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تکبر ہمارے دل میں کبھی آئے, نہ حسد ہمارے دل میں کبھی آئے, نہ کبھی آنا ہمارے دل میں آئے, اور جب گندی عادتیں ہم سے نکل جائے گی تو ہم سے اچھا انسان کون ہوگا؟ ہمیں پھر مال کی پریشانی کب ہوگی؟ ہمیں جان کے جانے کا خوف کب ہوگا؟ ہمیں کسی چیز کی تمہ, آرزو اور غرض کب ہوگی؟ لیکن کاش اگر ہم اپنے آپ کی طرف رجوع کریں اور ہم گویا کہ لوٹ کر پھر تجدید عہد وفا کریں, یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اور جو نہ کر سکے وہ اب کر لیں, اور اب فکر پیدا ہوئی تو اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے قبولیت کے مادے کے اندر حص رکھی ہے کہ اب بھی وہ قبولیت کی طرف بھڑکتا ہے, پنپتا ہے, پھڑکتا ہے, اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ رجوع کرنے کے لیے پھر بیدار ہوتا ہے. آئیے ایک دفعہ درود پاک پڑھیے, اور میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال ذری اور آپ کی کلمات طیبہ سے ہم اپنے آپ کو بہرہ مند فرتے ہیں. درود پاک محبت سے بابا سے بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یاد رکھیں, ظہر کی نماز کے بعد یہ خطبہ ہو رہا ہے, اور یہ تبوک کی سرزمین کا سب سے پہلا خطبہ ہے. مکہ کے خطبہ بھی آپ نے سنے, سارے خطبے سنے, سب اپیل کا. اللہ فرماتا نا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اب دیکھیں درس یہیں پر رہ گیا, ہم اس کی تشریح میں چلے گئے. میں نے آپ سے پہلے کہا اس میں اتنی وسعت ہے, اتنی وسعت ہے, آپ اس کو پانچ منٹ میں لائن بائی لائن پڑھ کے سنا دیں, پانچ گھنٹے میں سنا دیں, پانچ سال میں سنا. میں اپنی کم مائیبی کا اعتراف کرتے ہوئے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس درس کو ہم کئی دیر تک چلا سکتے ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آپ کی تعلیمات کا وہ میٹھا جام موجود ہے کہ جس سے کلیجہ بار بار چاہتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرے, دل چاہتا ہے بار بار اس کی حلاوت سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرے. حضرات گرامی, اب دیکھیں نا, قرآن مجید برہان رشید نے سورہ دوحہ میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب, ہم نے آپ کی ہر آنے والی زندگی کی گھڑیوں کو گزری ہوئی زندگی گھڑیوں سے بہتر کر دیا. آپ نے بدر کا خطبہ سنا, آپ نے احد کا سنا, جو بدر کا سنا اس سے زیادہ نکھار احد میں تھا, آپ نے احد کا سنا اس سے زیادہ نکھار صلح حدیبیہ کے خطبے میں تھا, اس سے زیادہ نکھار فتح مکہ کے خطبے میں تھا, اب غزوہ تبوک کا خطبہ آپ سن لیں, اور یہ سارے خطبوں میں نکھار دیکھیں گے آپ. اور پھر میں آپ کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا آخری خطبہ بھی پیش کروں گا کہ جو آپ کے علم کا کمال تھا اور آپ کے علم کا نکھار کا ایک گویا کہ ایک تمام ہے آپ کے علم کی جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کے علم پر اور آپ کے سینے پر نافذ فرمایا. اس کو اس نظر سے سوچیں گے تو آپ کا ذوق ایمان اور ذوق محبت اور بڑھ جائے گا کہ اللہ آپ کے علم میں رفتہ برفتہ اضافہ فرماتا ہے, آپ کی شان میں برفتہ برفتہ ہر آدمی رفتہ برفتہ ڈھلتا جاتا ہے, میرے آقا رفتہ برفتہ عروج پکڑتے جاتے ہیں. اور اسی کو قرآن نے کہا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, محبوب آنے والی تیری ہر زندگی رفتہ برفتہ مائل بعروج ہے, مائل برفعت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہے سایہ تجھ پر. اب یہ رفتہ برفتہ بلندیاں ہوتی چلی جائے گی, اور اس رفتار کا ایک کمال کب ہوگا؟ جب حضور مقام محمود پر ہوں گے, جب حضور مقام محمود پر ہوں گے. اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت تام کا کمال ہوگا. اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ میں آپ کے سامنے بتاؤں, اس کے بعد تو صرف میرا رب ہوگا اور پھر میرے مصطفیٰ ہوں, اور پھر وہ کمال کی کیا منزلیں ہوں گی. ہم جیسا ہینچ مداح اور تنگ نظر اور ایک عام سی فکر رکھنے والا شخص اس کی روحانیت اس کی لطافت کو نہیں جان سکتا. اس لیے مقام محمود تک مقام مصطفیٰ کو بیان کیا گیا, اس کے اوپر رب العالمین نے ذکر ہی نہیں کیا اس لیے کہ اور لوگ اس کے سننے کے اہل ہی نہیں تھے. اب دیکھیے علم کا پروان بدر احد حدیبیہ فتح مکہ, اب آئیے تبوک کی جانب. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے میں نکھار آپ دیکھیے, اور اقبال زرعی کی شان دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فإن أصدق الحديث كتاب الله, سب سے زیادہ سچی بات خدا کی کتاب قرآن کی ہے. یہ حضور کی زبان سے پہلا لفظ ادا ہوا. فإن أصدق الحديث كتاب الله, فإن أصدق الحديث كتاب الله, سب سے سچی بات اور سب سے زیادہ سچی بات اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم کی بات ہے. وأوثق العراء كلمة التقوى, اور سب سے مضبوط سہارا تقوی والے کلمے کا سہارا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کہ وَأَوْسَقَ الْعُرَى, سب سے مضبوط گانٹ, عُرْوَةٌ گانٹ کو کہتے ہیں, سب سے مضبوط گانٹ. اور گانٹ کیوں لگائی جاتی ہے؟ سہارے کے لیے, چیزوں کو بچانے کے لیے. تو یہاں پر فرمایا کہ وَأَوْسَقَ الْعُرَى, سب سے مضبوط سہارا جو ہے وہ کلمت التقوی, وہ کلمہ تقوی کا سہارا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے سچی بات قرآن کی بات ہے, سب سے زبردست سہارا یہ کلمے کا سہارا ہے. وہ خیر الملل ملت ابراہیم, اور سب سے بہترین ملت ملت ابراہیم ہے. میں ملت کی توضیح آنے والے درس میں کروں گا, صرف اس خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ خیر الملل ملت ابراہیم, سب سے سچی بات قرآن کی بات ہے, سب سے بہترین سہارا کلمے کا سہارا ہے, اور سب سے بہترین ملت ملت ابراہیم ہے. وخیر السنن سنت محمد, اور سب سے بہترین طریقہ طریقہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حضور کے اقوال ہیں, اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے. فرمایا وہ اشرف الحدیث ذکر اللہ, اور تمام باتوں میں سب سے اچھی بات خدا کا ذکر ہے. وہ اشرف الحدیث ذکر اللہ, تمام باتوں میں سب سے اشرف والا, سب سے مبارک اور سب سے بہترین بات جو ہے وہ خدا کا ذکر ہے. وہ احسن القصص ھذا القرآن, اور سب سے بہترین قصہ یہ قرآن کی کتاب ہے. کہ اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں یہ سب سے بہترین قصے ہیں, جو تمہارے لیے بہترین ہدایت ہیں. کہیں سمود کی بات ہے, کہیں قوم سمود ہے تو کہیں قوم عاد ہے, کہیں قوم بنی اسرائیل ہے تو کہیں قوم لوط ہے, تو کہیں پر حضرت موسیٰ کی استقامت کی باتیں ہیں, تو کہیں ان کی امت کی زوال کی خرابیاں ہیں, کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی استقامت کی باتیں ہیں. تو فرمایا وہ احسن القصص ھذا القرآن, کہیں حضرت یوسف کی خوبصورتی کی بات ہے تو کہیں ان کے امتحان کی استقامت کی نظیریں ہیں. کہ جس میں ایک شخص اپنی زندگی گزارے, اپنے گھر والوں کے ظلم و ستم کو اگر اٹھا بھی لے تو وہ استقامت پر کیسا رہے اور کیسی چلے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی کو قریب اس لیے نہیں کرتے وہ شخصیت بن جاتا ہے. میں نے کہا یوسف کو تو سب نے بھگا دیا تھا, لیکن شخصیت بنانے والی ذات بینر یا نعرے نہیں ہوتے, شخصیت خدا بناتا ہے. شخصیت, کاش اس حقیقت کو ہم سمجھیں, شخصیت خدا بناتا ہے. یہ کس کیوں فرمایا وہ احسن القصص, صرف قصہ پڑھ کے گزر جانا. فرمایا اس میں اتنی بہترین نظیریں ہیں جو تمہارے لیے ہدایت کا نور بنائیں گی. حضرت یوسف کو کتنا آپ کے مقام کو زیر کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, جسے خدا عزت عطا فرمائے اور جسے خدا ذلت دے. اور کسی نے بڑا خوب کہا جناب کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, یا یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے یا ہوا کرے, وہ شمع کیا بھجے جسے روشن خدا کرے. ایک سادہ سا شعر ہوتا ہے لیکن بڑی خوبصورت بات اس پیرائے میں بیان کر دی گئی. تو عزتیں خدا دیتا ہے, نہ ہم کسی کے پیچھے لگ کر اسے گھٹا سکتے ہیں اور نہ کسی کے نام کے نعرے لگوا کر اس کو بڑھا سکتے ہیں. حضرت یوسف کا واقعہ دیکھ لو, ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. کیا سے کیا بھائیوں نے نہیں کیا, رشتہ داروں نے نہیں کیا, لیکن خدا نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ بھائی بھی آئے اور باپ اور ماں بھی آئے, سب نے آپ کو سجدہ کیا. یہ آپ کے مقام کے علو تھا. فرمایا واحسن القصص ھذا القرآن, تو سب قصوں کا بہترین یہ قرآن ہے. وہ خیر الامور عوازمھا, اور بہترین کام وہ ہے جو انسان عزم کے ساتھ کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ خیر الامور عوازمھا, بہترین کام وہ ہے جس کو بندہ تند اور تندرستی کے ساتھ کرتا ہے, جس کو بندہ عزم اور راسخ الارادے کے ساتھ کرتا ہے. وشر الامور محدثاتھا, اور سب سے برا کام ہو جس کو انسان خود سے گڑ لیتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے, اور یا اس کا معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا اور وہ اپنے اوپر سے گڑ لیتا ہے. تو فرمایا محدثات جو ہیں, جو خود سے گڑے ہوئے کام ہے, وہ سب سے گھٹیا کام ہے, گندے کام ہے, کچھ دیر کے بعد ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والے کام ہے. لیکن فرمایا وہ خیر الامور عوازمھا, جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خیر فرما دیا, اس کو گویا کہ تندرستی کے ساتھ, راسخ الاموری کے ساتھ, عزم اور جزم اور یقین کے ساتھ, یقین و تیقن کے ساتھ کرنا, فرمایا وہ سب سے بہترین ہے. فرمایا وہ احسن الہدی ہدی الانبیاء, اور سب سے زیادہ تمام راہوں میں سب سے عمدہ راہ پیغمبروں کی راہ ہے. ہدایت کی جتنی راہیں ہیں ان میں سب سے بہترین راہ پیغمبروں کی راہ ہے. اور فرمایا اس لیے قرآن پڑھو, تمہیں جگہ جگہ ہر چیز نظر آئے گی. فرمایا وہ اشرف الموت قتل الشہداء, اور ساری موتوں میں سب سے اچھی موت کہ وہ شہید ہو کر قتل ہو جائے, شہادت کی موت پر وہ قتل ہو, سب سے بہترین موت جامع شہادت کو موت قبول کرنا ہے. وہ اشرف الموت قتل الشہداء, اور سب سے بہترین موت کہ وہ قتل ہو کر شہید ہو جائے. شہید کی دو قسمیں بن جاتی ہیں, ایک تو بنیادی قسم شہید کی اصل تعریف وہ ہے کہ جو دشمن اسلام کے ہاتھ پر تیز دار آلے کے ذریعے لگنے سے اس کے زخم کو پا کر شہید ہو جائے, اس کو شہید فقی کہا جاتا ہے, شہید فقی. اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے اگر وہ ناپاک نہ تھا تو اب اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے, اسی کپڑے کے اوپر گویا کہ اسے دفن کر دیا جائے گا, جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا جائے گا, کیونکہ وہ تطہیر ہے اور اس کو شہید فقی کہا جاتا ہے. یوں دوسری جو ہے کہ وہ بغیر کسی قصور کے مارا گیا ایکسیڈنٹ میں, یا جناب عورت جو ہے وہ درد زہر کے اندر گویا کہ انتقال کر گئی, یا کوئی پیٹ کی مرض کی شدت میں انتقال کر گیا, یا کسی نے جناب جو ہے کہ اس پر مرض مسلط ہو گیا اور اس میں شکایت اس نے زبان سے نہیں نکالی اور اس مرض میں وہ چلا گیا, تو وہ بھی شہید ہے. لیکن اس سے بڑا رتبہ اس کا ہے جو خدا کی راہ میں زخم کھا کر شہید ہوتا ہے, جو نشتر پارک کے اندر ان غیور شہدا نے جان عطا فرمائی ہے. واشرف الموت قتل الشہدا, کہ سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے. وعمل عمی الدلالت بعد الہدا, اور سب سے برا نابینا پن یہ ہے کہ ہدایت لا کر بندہ گمراہ ہو جائے. سب سے برا نابینا پن اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ بندہ ہدایت قبول کر کے گمراہی کی طرف آ جائے. وہ خیر الاعمال ما نفع, بہترین عمل وہ ہے جو تمہیں نفع دے, بہترین عمل وہ ہے جو تمہیں نفع دے. نوافل کی کثرت ہو, دل بھیڑیے جیسا ہو, تو اس نوافل نے کوئی اثر نہیں دیا. نوافل کی کثرت ہو, دل بھیڑیے جیسا ہو نمازی غازی, لیکن غریب پر چڑھ دوڑنے میں آسرا نہ کریں, کسی کی گردن کاٹنے میں آسرا نہ کریں, اپنے ماننے کے لیے دانتوں سے نوٹوں کو کھینچے تو اس کی نماز میں اس پر کوئی اثر ہے؟ تو وہ چار رکعت نفل پڑھتا ہے, دو رکعت پڑھے, دو رکعت جتنی نفل پڑھتا ہے تو اس نفل میں کی جو مدت ہے, چار رکعت نفل پڑھ رہا ہے تو دو رکعت پڑھے نفل اور دو رکعت چھوڑ دے, اور دو رکعت کے ٹائم پر ذرا دل پر غور کرے تاکہ اس غور کرنے سے دل نرم ہو جائے تو یہ نفل پڑھنے سے اچھا تھا, یہ نفل پڑھنے سے اچھا تھا. فرمایا وہ خیر الاعمال ما نفع, بہترین عمل وہ ہے جو تجھے نفع دے دے, وہ خیر الہدا ما تبع, اور بہترین ہدایت وہ ہے جس پر تو عمل کر جائے. وہ شر العما عمی القلب, بدترین اندھاپن وہ ہے جو دل کا اندھاپن ہے. میرا آقا فرماتا آنکھ اندھاپن نہیں, حضور کے کئی صحابی ہیں جو نابینا ہیں لیکن ان کے دل جو ہے حضور کی محبت سے روشن ہے. حضور کے دل سے آپ دیکھتے ہیں کہ عبس و تولا یا دیگر آیتیں جو اتری ہے وہ نابینا صحابہ سے ہی متعلق اتری ہے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے جائے جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نابینا صحابی تھے, ان کو مسجد نبوی چھوڑ کر جایا کرتے اور وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے, ان کی بیوی ان حضور کی شان میں سخت گستاخی کرتی تھی اور وہ حضور سے کہتے تھے کہ حضور میری بیوی کے لیے ہدایت کی دعا کرے, وہ خبیصہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے, سرکار خاموش ہو جاتی تھی. ایک دن ایسا ہوا جب وہ حضور کی شان میں بکواس کرنے لگی, اس صحابی کے ہاتھ میں نیزہ یا تلوار یا کوئی بھالا نما کوئی چیز آ گئی اور انہوں نے بیوی کا سر پکڑ کے اس کو زمین پر گرایا اور اس کے پیٹ میں گویا کہ وہ بھالا مار دیا, اور جب تک رکھا کہ جب تک اس کی روح گویا کہ نہیں نکل گئی اور واصل جہنم نہ ہوئی, اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور بیٹھ گئے, مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, کہا گیا کہ حضور ایک صحابی نے اپنی بیوی کو مار دیا اور اس لیے مارا کہ وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی. تو حضور کھڑے ہوئے اور شاہ فرمایا کہ وہ کون سا میرا پیارا صحابی ہے کہ جس نے عمل کیا. تو وہ نابینا صحابی پیچھے سب میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے راستہ لیتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور حضور آگے بڑھے اور ان کو اپنے سینے سے لگایا. تو سر کی آنکھوں کا یہاں پر کوئی بات نہیں, یہ تو دل کی آنکھیں تھی کہ جس کی بنا پر اس صحابی نے حضرت عبداللہ بن مکتوم جو حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں, ابن مکتوم جن کو کہا جاتا ہے, یہ حضور کی مسجد نبوی کے امام ہیں. حضور اکثر جب قریب میں گرد و نواح میں جاتے تو عبداللہ بن مکتوم, آپ بخاری پڑھیے دیگر کتابیں دیکھیے, عبداللہ بن مکتوم حضور کے مسلح پر نمازیں پڑھایا کرتے تھے اور یہ نابینا صحابی ہیں. تو دیکھیے آپ, لیکن حضور نے نابینا شخص کی مذمت نہیں کی, فرمایا کہ جس کی بصارت نہیں ہے وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے لیکن جس کی بصیرت نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا. بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کہتے ہیں دل سے دیکھنا. بصارت اور بصیرت, بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو اور بصیرت کہتے ہیں دل کی بنائی کو. اور حضور فرماتے ہیں شر العما عمی القلب, فرمایا سب سے بڑی گمراہی جو ہے اور سب سے بڑی بدبختی جو ہے وہ دل کے اندھا ہو جانے پر ہے, دل کے سخت ہو جانے پر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ آخری دور ہوگا. ابو داؤد کی حدیث ہے, یہ ہمیں یہ ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے. یہ کوئی ہم یہ بیان اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم بہت بڑے شریف زادے ہیں یا جناب ہم گویا کہ بہت بڑے شریف ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں متصور نہیں ہو سکتی. دل کو کہتے ہیں قلب, اور قلب کی مثال عربی میں قلب کہتے ہیں پلٹنے کو. اور حضور فرماتے ہیں دل کی مثال تو ایک مشکات میں حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی ہے کہ دل کی مثال تو ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے خوش پتے کی ہے کہ کبھی ہوا اس کو اڑا کر ادھر لے جائے, کبھی اڑا کر ادھر لے جائے. تو دل تو ایک دھارے پر نہیں لگتا, اس لیے حضور دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پلٹنے والے, ثبت قلوبنا علی دینک, میرے دل کو اپنے دین سے اپنی اطاعت سے پلٹنا کبھی نہیں. یا مقلب القلوب ثبت, اے دلوں کو پلٹنے والے ثابت رکھ میرے دل کو اپنی اطاعت پر, ثابت رکھ میرے دل کو اپنی فرمان برداری پر, ثابت رکھ میرے دل کو اپنے ایمان پر. یہ حضور نے دعا ہمارے لیے مانگی, یہ حضور نے دعا تعلیم امت کے لیے رکھی ہے. تو اب حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ دل کی جانب کی گمراہی ہے کہ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم, تو پھر کوئی چیز نفع بخش نہیں ہوتی, کوئی چیز گویا کہ کارآمد نہیں ہوتی. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں, اس لیے کفار مشرکین کو بھی آپ دیکھیں آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن دل بند ہے, دل بند ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں میری امت میں لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زہد و تقوی میں بڑا مقام رکھیں گے لیکن دل ان کے بھیڑیے جیسے ہوں گے. پڑھیں استغفر اللہ, ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، مل کر پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو حضور فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زہد و تقوی والے ہوں گے، لیکن دل ان کے بھیڑیے ہوں گے. اور بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نمازیں ڈھنگ سے پڑھا کرو، خدا تمہارے ظاہری سٹائل اور اداؤں کو نہیں دیکھتا. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں حضور نے شہادت کی انگلی اٹھائی، فرمایا خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور حدیث مبارک کتاب میں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں حضرت عمر کے دور میں نماز پڑھ رہا تھا اور اپنے کندھوں کو جھکاتا تھا، وہ اپنے کندھوں کو جھکاتا تھا. حضرت عمر بہت دیر سے اس کو دیکھ رہے تھے. جب وہ فارغ ہو کر آیا تو حضرت عمر نے کہا یہ تو کندھے کیوں ٹیڑھے کر رہا تھا نماز میں؟ تو اس نے کہا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن کہتا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. تو یہ میں گردن اور یہ ایسا سا کر رہا ہوں تو یہ میں عاجزی کر رہا ہوں. آپ نے درہ اٹھایا، فرما آئندہ تیرے کندھے میں جھکتے ہوئے نہ دیکھوں. فرما عاجزی کندھوں کو جھکانا نہیں، عاجزی دل کو جھکانا ہے. یا اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دے، ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دے. حضرت عمر کی اس قول کی برکت سے ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دے. فرمایا حضور نے کہ سب سے بڑی گمراہی دل کے اندھا ہونے کی گمراہی ہے. اور اس خطبے کے آخری لمحات کو میں پڑھتا ہوں، آدھا خطبہ بعد میں پڑھوں گا. فرمایا وَيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَى، اوپر کا ہاتھ، وَيَدُ الْعُلْيَا اوپر کا ہاتھ خیر اچھا ہے، من یدی سفلا نیچے کے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو کہ خدا تمہیں غنی کر دے. اب اس میں دینے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک صدیق اکبر جیسے دینے والے، ایک ہم جیسے دینے والے. ایک ابو بکر صدیق جیسے دینے والے ہیں، ایک ہم جیسے دینے والے. ہمیں کہا سب نہ دینا، کچھ گھر کے لیے رکھنا. صدیق اکبر نے کہا کہ حضور سب کچھ دے دیا، فرمایا تیرے لیے جائز ہے. حضور نے فرمایا صدقہ اتنا نہ کرو، اپنی امت سے فرمایا صدقہ اتنا نہ کرو کہ تمہیں خود خیرات مانگنی پڑ جائے. اور حضرت ابوبکر تو سارا گھر دے کر آتے ہیں. تو وہاں پر امام غزالی کہتے ہیں، فرمایا بات دراصل یہ ہے، کسی کو دینے میں مزہ آتا ہے، کسی کو لینے میں مزہ آتا ہے. ابوبکر کا عرفان، طوطی عرفان، اس روحانیت کے ہمالیہ پر پرواز کر رہا ہے کہ جہاں پر وہ بانٹتے ہیں تو ان کے دل کو قرار آتا ہے، رکھتے ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے. امام رازی نے قول نقل کیا ہے کہ صوفیہ بڑے عظیم مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ باطن کا محاسبہ کرتے ہیں. یہ صرف اوپر سفید کپڑے نہیں پہنتے، ان کی اوپر کی سفیدی پر کم اور اندر کی سفیدی پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. اس لیے ان کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، سر ان کے اکثر جھکے ہوتے ہیں. یہ فکر تفکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی شانیں بھی اور ہوتی ہے. امام رازی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک بزرگ آئے، ان کے کئی مرید تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے مریدوں کو کیا تلقین کرتے ہو، نصیحت کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب مل جائے کوئی چیز تو شکر ادا کرو خدا کا، جب مل جائے کوئی چیز تو شکر ادا کرو خدا کا، اور جب نہ ملے تو صبر کرو خدا کا. فرمایا تو کتوں کا کام ہے. عبداللہ بن مبارک کیا کہنے لگے، یہ تو کتوں کا کام ہے، کتے کو ملتا ہے تو شکر ادا کرتا، نہیں ملتا تو بیٹھا رہتا ہے. تو فرمایا تو کتوں کا کام ہے، یہ درجے ہیں، ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں تو کتوں کا کام ہے. فرمایا مردوں کا کیا کام ہے؟ فرمایا نہ ملے تو شکر ادا کرو، اور مل جائے تو اللہ کی راہ میں دے دو. نہ ملے تو شکر ادا کرو، اور مل جائے تو خدا کی راہ میں دے دو. یہ کتنے کامل لوگ ہوتے ہیں، یہ کتنے گہرے لوگ ہوتے ہیں، یہ کتنے مضبوط لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں اور جن کی فضائل کی زندگی میں، جن کی استقامت کی زندگی میں سورج غروب نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں ہمیشہ سورج روشن رہتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جناب جب نہ ملے تو شکر ادا کرو کہ فتنے میں نہیں پڑے، حساب دینا پڑے گا، اللہ اکبر، فتنے میں نہیں پڑے، اور جب مل جائے تو فوراً خدا کی راہ میں دے دو. تو یہ درجے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے. فرمایا کہ اتنا نہ دو کہ تم خود خیرات کرنے والے ہو جاؤ، مانگنے والے ہو جاؤ. ہاں جو مانگنے والا نہ ہو سکے وہ خیرات کرتا رہے،
جس طرح اولیاء کاملین کی شان ہوتی ہے کہ جو آئے تو اسے دے دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، اس لیے کہ انہیں دینے میں لذت آتی ہے، اس لیے کہ خدا کے خلق کی خدمت سے ان کا دل خوش ہوتا ہے. اور آپ جانتے جب بندہ بہت خوش ہوتا ہے تو گہری بھوک بھی اسے لگی ہو تو پیٹ بھر جاتا ہے. آپ کبھی اکثر آزمائیے کہ کبھی آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور مطلب کی چیز مل جائے تو بھوک، خوشی اس بھوک پر غالب آ جاتی ہے. تو ہماری مادی خواہش ہے، مادی بھوک ہے. انہوں نے مادیت کا پردہ چاک کر کے اپنے آپ کو روحانیت کا ایسا پرواز بنا دیا ہے کہ جناب ساری فکریں ان کے لیے وہی ہوا کرتی ہے. آخری ایک نصیحت سن لیجئے، اس کے بعد یہ خطبے کا پاؤ حصہ تھا، میں پھر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا ہو اور لذت باقی رہے اور ہم اقوال ذری کے تمام گوشوں کو اپنے اندر سمو سکیں. حضور نے فرمایا وَيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن يَدِ السُّفْلَى، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اور یہ ذرا بات سن لیجیے آپ، وَمَا قَلَّ وَكَفَى، جو چیز تھوڑی ہو، وَمَا قَلَّ وَكَفَى، جو چیز تھوڑی ہو لیکن تمہاری کفایت کرے، جو چیز تھوڑی ہو، کم ہو اور تمہارے لیے کافی ہو. کتنی خوبصورت بات ہے، میرے آقا سے زیادہ انسانوں کو کون جانتا ہوگا. اب دیکھیں انسان کی نفسیات بیان کرتے ہیں اور استقامت کے لیے انہیں بتاتے ہیں کہ بچو اور آؤ خیر کی طرف. فرمایا وما قل، جو چیز تمہارے پاس تھوڑی ہو، وہ کفا، اور تمہارے سارے امور کی وہ کفایت بھی کرے، خیر، وہ بہت اچھی ہے اس چیز سے، مما کسورا و الحا، اس چیز سے بہت اچھی ہے جو تمہارے پاس ہو بہت ساری لیکن تمہیں غافل کر دے اللہ سے. فرمایا جو چیز تمہارے پاس تھوڑی ہو اور تمہیں خدا یاد دلائے تو وہ اس کثرت سے اچھی ہے کہ جو کثرت میں ہو اور خدا کو تم سے بھلا دے. تو فرمایا کہ وہ تھوڑی چیز پر اکتفا کرو، اصل چیز خدا کی یاد ہے. وہ شر المعذرت حین یحضر الموت، اور سب سے بدترین معذرت وہ ہے کہ جب بندہ موت کے وقت معذرت کرتا ہے، اس لیے کہ تو بدترین معذرت ہے، یہ تو معذرت تو کرنا ہی پڑے گا، وہ تو بدترین معذرت ہے. اچھی معذرت وہ ہے جو بندہ اپنی پوری زندگی میں کرتا رہے، جو اپنی پوری زندگی میں کرتا رہے. وہ شر الندامت یوم القیامہ، اور سب سے بری ندامت قیامت کے دن کی شرمساری ہے. سب سے بری شرمساری، اللہ اکبر، قیامت کے دن کی شرمساری ہے. اور ایک جملہ مزید سن لیجئے، جمعے کی نماز ہوتی ہے تو ہم جب پہنچتے ہیں، جب ہمارے قاری صاحب دوسری اذان دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جمعے سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ہمیں جمعے سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں بھی آفس کی چھٹی ہو گئی ہے، نہیں جائیں گے تو لوگ لعنت کریں گے، بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں، چلو چلتے ہیں، دو رکعت پڑی بھاگ گئے. اب دیکھیں حضور کے دل پر یہ بات کتنی بری لگتی ہے اور حضور اس کو کتنا گویا کہ بد محسوس فرماتے ہیں. فرمایا کہ سب سے بری شرمساری قیامت کے دن کی شرمساری ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبْرًا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن آتے ہیں لیکن الا دبرا، لیکن بہت دیر سے آتے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں لیکن بہت دیر سے آتے ہیں. فرمایا وَمِنْهُمْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجَرًا، ان میں سے لوگ، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کے ذکر سے بے تعلقی کے لیے آتے ہیں، انہیں اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجَرًا، یہ جو اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، اللہ حجرا، یہ ہجرت سے ہے، یعنی لا تعلقی کے لیے آتے ہیں، اس لیے وہ جمعے کی نماز میں سب سے آخر میں پہنچتے ہیں. تو اس بات کو آپ معاشرے میں پھیلائیے. یہ جو نصیحتیں آپ نے سنی کہ سب سے بہترین نصیحت، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، سب سے مضبوط سہارا کلمے کا سہارا ہے، سب سے بہترین ملت ابراہیمی ملت ہے، سب سے بہترین طریقہ طریقہ محمد ہے، سب سے بہترین بات اللہ کا ذکر ہے، سب سے اچھے قصے قرآن کے قصے ہیں، سب سے بہترین کام عزم سے کرنے والا کام ہے، سب سے برے کام خود سے گر لینے والے کام ہے، سب سے بہترین ہدایت کے طریقے اللہ کے نبیوں کے طریقے ہیں، سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہے، سب سے بڑا اندھا ہدایت لانے کے بعد گمراہ ہونے والا ہے، سب سے بہترین عمل جو تمہیں فائدہ دے دے، سب سے بہترین ہدایت جس پر تم خود عمل کرتے ہو، فرمایا سب سے برا اندھا پن دل کا برا ہونا ہے، اور وہ ہاتھ بہت اچھا ہے جو اوپر ہے اس سے جو ہاتھ نیچے ہے، اور تمہارے لیے وہ چیز بہت اچھی ہے جو تھوڑی ہو اور تمہیں خدا کو یاد دلا دے، خدا تمہیں یاد دلا دے، اور فرمایا وہ اس سے بہتر ہے کہ جو تمہارے پاس وافر مقدار میں ہو لیکن تم خدا سے غافل ہو جاؤ۔ سب سے بری معذرت موت کے وقت کی معذرت ہے، سب سے بری شرمساری قیامت کے دن کی شرمساری ہے۔ اور وہ لوگ جو جمعے کی نماز میں آتے ہیں اور بہت تاخیر سے آتے ہیں، وہ لوگ خدا کے ذکر سے لا تعلق ہی کرتے ہیں۔ یا اللہ ان تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس کے بعد کی نصیحتیں اور اس میں نکھار ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یقیناً آپ نے اس کو سن لیا ہے، اس ایک ایک کو اپنی عملی زندگی میں اتاریے۔ انشاءاللہ جب اس نصیحتوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں اتاریں گے تو تقریباً فتنے ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ ہماری سوچ گڑبڑ جب کرتی ہے، جب اس کا ہادی کوئی نہیں ہوتا، ہماری سوچ گڑبڑ جب کرتی ہے، ہمارا وجود گڑبڑ کب کرتا ہے؟ جب ہم زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں کا نقطہ اول سوچ ہے، فکر ہے۔ فکر جب بندے کو گھبراہٹ کا شکار کرتی ہے، جب فکر شتر بے مہار ہو جاتی ہے۔ لیکن فکر کا اگر کوئی حادی ہو، فکر کہیں سے بندی ہوئی ہو، فکر کا کوئی امام ہو، فکر کا کوئی مرکز ہو، فکر کا کوئی محور ہو جس کے گرد فکر گھومے، تو فکر پھر وہی پیدا کرے گی جو اس کے محور کے اندر موجود ہے، جو اس کے مرکز میں موجود ہے، جو اس کے نصاب میں موجود ہے۔ فکر کو اپنا نصاب مل جائے تو فکر وہی سوچے گی، وہی پڑے گی، اور وہی پھر دل میں اترے گا، وہی دماغ میں اترے گا، وہی عملی زندگی میں آئے گا۔ گڑبڑ ہوتی ہے، ہم کپڑے کو صابن سے دھوتے ہیں، اپنے آپ کو لا کر سجدے میں گراتے ہیں، لیکن فکر وہی گندی رہتی ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں گرا تو لیتے ہیں، لیکن پھر فکر اٹھا کر ہمیں کہیں اور لے کر بھاگ جاتی ہے۔ تو اگر اس فکر کی دھلائی ہو جائے اور اس فکر کی تطہیر ہو جائے، اس فکر کی صفائی ہو جائے، تو یہ پھر سر خود نماز کے لیے دوڑے گا، یہ دل پھر خود اللہ کے لیے دوڑے گا۔ لیکن جس کو بعد میں چلانا ہے، ہم اصل چیز کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور گویا کہ ثانوی چیز کو لے کر چلتے ہیں۔ تو فکر کی رسائی نصیحتوں سے ہوتی ہے۔ ان اقوال ذری کو ہم اگر ہم نصاب فکر بنا لیں اور اسی کی طرف جھکاؤ کریں، دل کے دو حصے، فکر کے دو حصے ہیں، پہلے 10% اس طرف جھکے گا، 90% دوسری طرف ہوگا، پھر 20% ادھر، تو پھر 80% ادھر ہوگا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ 50% اس اقوال کی طرف، 50% دنیا کی طرف، پھر اگر آپ اور اس پر غور و خوض کریں گے اور اس میں حضور کی محبت کو مزید پروان چڑھائیں گے، فکر کو جس طرف مواد دیں گے، فکر کو، یہ نفسیاتی باتیں ہیں، فکر کو آپ جتنا مواد دیں گے، فکر کو آپ جتنا ذوق دیں گے، فکر کی گاڑی اسی طرف کھینچے گی۔ اگر آپ اس کو مال کی طرف لگائیں گے تو یہ مسجد سے مال کی طرف بھاگے گی، اگر آپ اس کو خدا کی محبت اور نبی کی محبت کی طرف لگائیں گے، فکر کی خوراک ہی اگر اللہ کا ذکر ہوگا، فکر کی خوراک ہی اگر حضور کی محبت ہوگی، تو جب خوراک جہاں ملے گی یہ بھاگے گی وہیں پر، پھر دنیا خود بخود دل سے چھٹے گی اور وہ غلط خیالات دل سے خود چھٹیں گے۔ مگر تب جب ہم فکر کی غذا دیں، فکر کی صحیح سمت لائیں، سوچ کو جس جانب آپ لے جائیں گے، سوچ اس جانب جائے گی، سوچ کے لیے جیسا مجمع بنائیں گے، سوچ کے لیے جیسا منظر بنائیں گے، سوچ کی جیسی منظر کشی کریں گے، سوچ اسی منظر کے اندر گھومتے رہے گی، اس کو محور بنا کر اس کی گردش اور طواف کرتے رہے گی، پھر آپ نماز کے لیے خود اٹھیں گے، پھر آپ روزے کے لیے خود اٹھیں گے، پھر آپ عبادت کے لیے خود اٹھیں گے، پھر آپ صدقات کے لیے خود اٹھیں گے، پھر آپ کو کوئی امام غزالی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ دل خود امام غزالی بن جائے گا، یہ خود تمہیں خدا کے خوف سے ابھارے گا، یہ خود خدا کی محبت میں تمہیں گویا کہ للچائے گا، لذت دے گا۔ تو اہل اللہ وہی ہوتے ہیں جنہیں بستروں پر مزہ نہیں، مسلوں پر مزہ اس لیے آتا ہے کہ ان کی فکر صرف خدا کو، ان کی فکر صرف نصاب ذکر الہی کی طرف ہو جاتی ہے، ان کی سوچ صرف اقوال مصطفیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، وہ کسی گھٹیا آدمی کا قول پڑھتے بھی نہیں ہے اور نہ کسی گھٹیا آدمی کے قول کو سنتے ہیں. جب سنیں گے نہیں تو فکر کو پتا کہاں سے چلے گا، جب پڑھیں گے نہیں تو فکر کو پتا کہاں سے چلے گا. جب فکر ہوگی ایک طرف تو کام ایک ہی طرف ہوں گی. لوگ کہتے ہیں جی ملا کی دوڑ مسجد تک، میں نے کہا بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم کہتے ہیں یہ نعمت اللہ ہر مسلمان کو عطا کرتا ہے، اور واقعی میں دوڑ اگر فکر کے ساتھ مسجد کی طرف ہو جائے تو یقیناً پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور پھر وہ مزہ ہوگا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، یاد یہ فکر کو کہتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کیونکہ انجمن اور بزم جسموں سے نہیں بنتی ہے، فکروں سے بنتی ہے. بندہ تنہا ہو اور فکر وسیع ہو جائے تو تنہائی میں پوری انجمن سجی ہوتی ہے، تنہائی میں پوری انجمن سجی ہوتی ہے. میں ایک آخری جملہ اس پر عرض کر دوں، بزرگوں کے عشق میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے اور اپنا اپنا ایک ذوق مزاج ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور میرے لیے خلوت ہو اور اس خلوت میں آپ کو یاد کروں تو انجمن آرائی ہو جائے. صد الفاضل کہتے ہیں میرا عشق اس سے زیادہ جوان ہے، میں آپ کی محبت کے لیے خلوت نہیں انجمن مانگتا ہوں. آپ کی خلوت کے لیے مولانا حسن تو یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کو یاد کرنے کے لیے میں کونے میں چلا جاؤں اور پھر روشنی پیدا کروں. صد الفاضل کہتے ہیں مجھے آپ کو یاد کرنے کے لیے کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کے مجمع میں بیٹھوں پھر انجمن لگا دوں. یہ عشق میں بڑھوتی ہوتی ہے. آپ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور صد الفاضل اس پر یہ کہتے ہیں کہ سارا عالم ہو، سارا گوشائے تنہائی نہ ہو، فرمایا سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے، سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. کتنا فرق ہے ذرا اس پر اگر آپ غور کریں. فرما انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. ان باذوق لوگوں کے ذوق کی حلاوت اللہ ہمیں نصیب فرمائے.